की जुबान पर सबके दिलों में एक नारा कुरानी। हम ताब अबद सैयद तगैयुर के वली हैं, ताप आपद संयुक्ता कहीं उर के बली है। हम मुस्तफा भी मुस्तफा भी मुस्तफा भी है, दीन हमारा दीन मुकम्मल इस्तेमार है बातिल अर्ज खैर है जिद्दो जहद मुसलसल इंदल्लाह इंदल्लाह। हमने की दावत कुल आलम में, हमने की दावत कुल आलम में, मसलक आम हमारा दाद शुजात दौरे से कम में, दाद शुजात दौरे से कम में, ये भी काम हमारा आए तगैयुर के वली हैं। हम ताब अबद सैयद तगैयुर के वली हैं। हम मुस्तफा भी मुस्तफा भी मुस्तफा भी हैं, हम मुस्तफा भी मुस्तफा भी मुस्तफा भी हैं।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। मौसम सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान, और अब समाअत फरमाइए प्रोग्राम आईनाए सहाफत। اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تہران میں شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ اور جنرل شہید نیل فروشان کے چہلوں کی مناسبت سے عظیم الشان اجتماع شہداء کی راہ پر چلنے کا عزم۔ شمالی غزہ پٹی کے 90% رہائشی شدید غذائی قلت کا شکار علاقہ انسانی المیہ کے دہانے پر۔ ایران کی وزیر ہاؤسنگ نے جزیرہ ابو موسیٰ میں 10 رہائشی مکانات کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اخبار کیہان کی سرخیاں شامل کرتے ہیں۔ حزب اللہ کی محاذ جنگ میں برتری سید حسن نصر اللہ کی کمانڈ کا نتیجہ ہے۔ ہتھیار خریدنے کے لیے ٹرمپ کے حامیوں کا اسلحے کی دکانوں پر رش۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیاں۔ جسٹس امین آئینی بینچ کے سربراہ، دیگر 6 ارکان میں عائشہ ملک پنجاب، محمد علی مظہر، اظہر حسن رضوی سندھ، جمال مندوخیل، نعیم افغان بلوچستان، مسرت ہلالی خیبر پختونخوا سے شامل۔ 26 ترمیم کے خلاف فل کورٹ بلایا جائے، جسٹس منصور اور جسٹس منیب کا خط۔ ایرانی وزیر خارجہ کی شہباز ڈار سے ملاقات، پاک ایران تجارت، توانائی سرمایہ کاری اور عوامی رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کے اخبار ڈان کی بعض سرخیاں۔ اسموگ کے پیش نظر پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعلیمی ادارے بند۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد۔ دہشت گرد ملک بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، رپورٹ۔ پی ٹی آئی کا عدالتی آزادی کے لیے عوامی تحریک چلانے پر زور۔ مہنگائی اور شرح سود میں کمی معاشی بہتری کی علامات ہیں، وزیر خزانہ۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے ادارے کو شامل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے ایک مرتبہ پھر انتہائی تیز رفتاری سے آئین میں مزید تبدیلیاں کر لیں اور نئی تبدیلیوں کے بعد فوجی سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کر دی۔ اپوزیشن نے اس پر احتجاج کیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے اور عدالت عظمیٰ میں ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کرنے سمیت 6 بل کثرت رائے اور سرعت سے منظور کر لیے۔ اپوزیشن ارکان نے اس دوران شدید احتجاج کرتے ہوئے بلز کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ ان بلوں کی منظوری کے لیے حکومت کو سادہ اکثریت کی ضرورت تھی اور اس کے لیے یس اور نو کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ وزیر قانون کی جانب سے عدالت عظمیٰ میں ججوں کی تعداد، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو منظوری دینے میں چند ہی منٹ لگے۔ پھر وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پیش کیے گئے پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان نیول ایکٹ 1961 اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کے بل بھی منظور کر لیے گئے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کیے جانے والے ان بلوں کے مطابق تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ 26ویں ترمیم کے قوانین کے معاملے میں رسمی رعایت دیتے ہوئے اس بل میں لکھا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آئینی بینچ کے دیے گئے فیصلے کے خلاف لارجر آئینی بینچ میں 30 روز میں اپیل ہو سکے گی۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ لارجر بینچ کون اور کیسے بنائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کا اطلاق 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوگا۔ ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں 7A اور 7B کی شقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ قانون میں نئی شق 7B کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بل میں لکھا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ میں ہر مقدمے، معاملے یا اپیل کی سماعت ریکارڈ ہوگی اور باضابطہ نقل بھی تیار کی جائے گی۔ ریکارڈنگ اور نقول عوام کے لیے دستیاب ہوں گی۔ 50 روپے فیس صفحہ، فیس کی ادائیگی پر عدالتی کارروائی کی تصدیق شدہ کاپی عدالتی کارروائی کے لیے استعمال ہو سکے گی۔ ان ساری تبدیلیوں کے بعد اب بھی کوئی حکومتی رکن، وزیر، حلیف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اس سے یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ آرمی کی اجازت اور ہدایات کی روشنی میں، ورنہ جمہوریت کے دعوے دار اور ووٹ کو عزت دینے کے دعوے دار اور ملک میں تبدیلی کے دعوے دار فوج کو سیاست میں دعوت دینے کے بجائے اس کی سیاست میں مداخلت ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے فارم 45 پر پارلیمنٹ پہنچنا ضروری ہے۔ فارم 47 والے اور RTS والے یہی کر سکتے تھے۔ اس صورتحال پر کسی سرکاری رکن سے کچھ پوچھا جائے تو ان کی کیفیت کاٹو تو لہو نہیں کے مصداق ہوتی ہے۔ اس صورتحال پر غیر ملکی خبر رسائی ادارے وائس آف امریکہ کا مختصر تبصرہ نہایت جامع ہے۔ اس کے مطابق بل پاس ہونے کے بعد کئی حکومتی ارکان اسمبلی سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ ایک حکومتی رکن نے تو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صرف اتنا کہا کہ جو کارنامہ ہم نے کیا ہے اس پر بات کریں۔ ہاں، یہ اپنے ان کارناموں پر بات کیا کریں گے، کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکیں گے۔ صورتحال کو قانونی مارشل لا سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور یہ سب 26ویں ترمیم کا شاخسانہ ہے، بلکہ ہے تو فارم 47 کا، کہ ایسی ترامیم کی جا رہی ہیں جن میں ترمیم کرنے والے اپنے ہی ہاتھ پاؤں کاٹ رہے ہیں۔ اس پر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے 26ویں ترمیم کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا ہے اور فل کورٹ میں سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ سامعین، چلتے ہیں ہندوستان کی طرف اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں شامل کرتے ہیں۔ یو پی مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کی منسوخی کا فیصلہ مسترد۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو عدالت عظمیٰ نے پلٹ ڈالا۔ اتر پردیش کے 17 لاکھ طلباء کو اب مزید تعلیم کے لیے اسکولوں میں داخلے پر مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ حکومت نجی املاک کے تمام وسائل حاصل نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ۔ 9 رکنی آئینی بینچ نے اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا۔ یو پی مدارس کے حق میں سپریم کورٹ کا سپریم فیصلہ 22-7 تحسین، سلمان خورشید۔ نتیش نے مولانا ابوالکلام آزاد میموریل پارک کا معائنہ کیا۔ راہل گاندھی یک روزہ دورے پر رائے بریلی پہنچ گئے۔ آر جی کار عصمت دری و قتل معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو خبریں کے ادارے کو یہاں پر شامل کرتے ہیں اور ادارے کا عنوان ہے مرکزی تعلیمی بورڈ۔ مرکزی تعلیمی بورڈ جماعت اسلامی ہند کے سیکرٹری سید تنویر احمد نے یو پی مدرسہ ایکٹ 2004 کو برقرار رکھنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے میڈیا کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے سابق فیصلے کو پلٹ دیا ہے، جس نے اپنے فیصلے میں مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ریاست میں اقلیتی برادریوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اس سے ان کے تعلیمی حقوق کو برقرار رکھنے اور آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اس فیصلے سے طلباء مدارس کے تعلیمی حق اور مذہبی اقلیتوں اور ان کے تعلیمی اداروں کو تحفظ حاصل ہوگا۔ نیز اس فیصلے سے مذہبی اقلیتوں کے تعلیمی اداروں کو تحفظ فراہم کرنے والے آئینی اصولوں کی بھی توثیق ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ ریاستی سرکار کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ وہ مذہبی تعلیمی اداروں کو اپنی شناخت کے ساتھ، یعنی دینی و عصری دونوں طرح کی تعلیم دینے کے حق کا احترام کرے۔ حکومت اس معاملے میں مدارس کا مناسب تعاون تو کر سکتی ہے، لیکن اسے بے جا مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ کی سربراہی میں جسٹس جے بی پاردی والا اور منوج مشرا کی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دینا کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ سیکولرزم کا مطلب ہے جیو اور جینے دو۔ اس سے ہندوستان کے تکثیری معاشرے میں متنوع تعلیمی نقطۂ نظر کے ساتھ بقائے باہمی کے اصولوں اور ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔ اس فیصلے سے کئی اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف، عدالت نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ مدرسہ ایکٹ ریاست کی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے، لہذا اس میں تعلیم کو معیاری بنانا اور طلباء کو اس قابل بنانا کہ ان میں سماجی اور معاشی سطح پر شراکت داری کی اہلیت پیدا ہو، حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بی، سپریم کورٹ نے آرٹیکل 21A اور رائٹ ٹو ایجوکیشن کو مذہبی و لسانی اقلیتوں کے حقوق سے جوڑتے ہوئے کہا کہ مدارس اپنے مذہبی کردار کو برقرار رکھتے ہوئے سیکولر تعلیم دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے مرکزی تعلیمی بورڈ کے سیکرٹری نے کہا کہ یو پی مدرسہ ایکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے توثیق کر دی ہے کہ ایسے ادارے ہمارے معاشرے میں بامعنی اور مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ ان تمام تعلیمی اداروں کے لیے انتہائی خوش آئند ہے جو اپنی روایت اور مذہبی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، یہیں پر پروگرام آئینہ صحافت کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، ایرانی مشاہیر پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے معروف ایرانی عارف ابو سعید ابوالخیر کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں اس عظیم عارف کی زندگی کے دیگر گوشوں سے آپ کو متعارف کرائیں گے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابو سعید 5ویں ہجری قمری میں اس وقت کے خراسان کے علاقے میہنہ میں پیدا ہوئے اور مریدوں کے ایک بڑی تعداد کی تربیت کے بعد 81 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ابو سعید ابوالخیر کو سنائی و اتار سے قدیمی اور ایرانی زبان و ادب میں پہلا عرفانی شاعر سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ابو سعید عاشقانہ عرفان کے قائل تھے اور مشرب قبض کے بجائے مشرب بست پر یقین رکھتے تھے۔ ابو سعید کے احوال کے بارے میں کتاب 100 سال پہلے جمال الدین ابو راہ نے مرتب کی تھی۔ یہ اس حوالے سے قدیم ترین کتاب متصور ہوتی ہے، کیونکہ فارسی زبان میں اس طرح کے موضوعات پر 541 ہجری قمری سے پہلے کوئی کتاب مرتب نہیں کی گئی ہے۔ اس کتاب میں تصوف کے مقامات اور عرفان کے موضوع پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ جمال الدین ابو روح کو فارسی اور عربی دونوں زبانوں پر تسلط حاصل تھا۔ ڈاکٹر شفیع کتکنی کے مطابق اگر اس کتاب کا مکمل اور صحیح نسخہ اور ان میں بیان کیے گئے حالات و واقعات مل جاتے تو اس سے اس استاد کی تحریر اور فارسی زبان و ادب اور ثقافت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے گئے ہیں وہ بہتر انداز میں سمجھ میں آ سکتے تھے۔ یہ کتاب فارسی زبان کی پہچان، اسلامی تصوف، ایرانی تاریخ اور اس زبان کی بعض خصوصیات، من جملہ زبان کے اسلوب کے حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب تصوف کے بزرگان اور مشائخ کے بارے میں معلومات کے حوالے سے ایک مستند دستاویز ہے اور اس میں قدیمی ترین معلومات کو درک کیا جا سکتا ہے۔ بعض موضوعات میں تو اس کو بے نظیر قرار دیا جا سکتا ہے، جس کی مثال کہیں اور میسر نہیں۔ ایک اور کتاب ابو سعید ابوالخیر کے پوتے محمد بن منصور میہنی نے تحریر کی، جس کا نام اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید ہے۔ یہ کتاب تقریباً 6ویں صدی ہجری قمری یعنی 574 ہجری قمری میں تحریر کی گئی۔ یہ وہ دور ہے جب خراسان کا علاقہ سلجوقی خاندان کی جنگوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار تھا، اور اس دوران شیخ ابو سعید کے خاندان کے کافی سارے افراد اس بدامنی اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہو گئے تھے، اور شیخ ابو سعید کے مزار کے علاوہ اس خاندان کی کوئی نشانی وہاں باقی نہیں بچی تھی۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں شرح حال اور اس کی سوانح عمری کے بارے میں اس طرح کی تحریر فارسی میں ایک بے مثال چیز تھی۔ فارسی کے نثری ادب میں اسرار التوحید پہلی تحریر ہے جو کسی عارف کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں ابو سعید ابوالخیر کی کرامات، اپنے مریدوں سے ان کا برتاؤ اور ان کی زندگی کے رہن سہن کے آداب و اطوار کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں 5ویں ہجری قمری کے اہم تاریخی واقعات اور اس دور کی تاریخ کے نشب و فراز پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کے مصنف محمد بن منصور اور شیخ ابو سعید کی زندگی میں 5 سال کا فاصلہ ہے، لیکن اسلامی طرز میں بزرگوں کے اقوال کو نقل کرنے میں جس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے شیخ کے اقوال، ان کی زندگی اور مریدوں کے ساتھ ان کے رکھ رکھاؤ کو بڑی احتیاط سے کتاب میں نقل کیا گیا ہے اور امانت کو بہتر انداز میں نہایت کم تبدیلیوں کے ساتھ منتقل کیا گیا ہے۔ ممکن ہے ابو سعید کے پوتوں اور اولادوں سے بعض چیزیں مکمل اور کامل منتقل نہ ہوئی ہوں، لیکن شیخ کی گفتگو، کلمات اور تعلیمات ان کے بعض قریبی افراد سے آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل ہوئی ہیں۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ و کلمات کو کسی ایسے دوسرے آثار سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے مکمل، صحیح اور ہو بہو ہونے کو کسی دوسرے ذریعے سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ سویڈن کے ایک محقق فرٹس مائر نے اپنی کتاب ابو سعید ابو الخیر حقیقت اور افسانہ میں شیخ ابو سعید کے مریدوں کی ایک مطمئن کرنے والی تصویر کشی کی ہے۔ بہتر یہی کہ شیخ ابو سعید کے کارہائے نمایاں اور اس کے حواریوں اور اطرافیوں کے رد عمل کو نفسیاتی اور دینی شعبے کے تناظر میں پرکھا اور جانچا جائے۔ اسرار التوحید نامی کتاب میں شیخ ابو سعید کی سوانح اور ان کے اقوال و تقاریر کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس دور کے تاریخی آثار کے علاوہ عرفان و تصوف کی تاریخ اور مختلف صوفیاء و عرفا کی زندگیوں کے بارے میں بھی وسیع معلومات کی حامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب عرفان کے موضوع پر فارسی کی نادر نثری تحریر ہے۔ اس کتاب میں جہاں عرفان و تصوف کے بارے میں وسیع معلومات موجود ہیں، وہیں فارسی زبان و ادب میں بھی اس کتاب کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ حکایت بیان کرنے کی روش، الفاظ کا چناؤ، کلمات کے قدیم مفہوم کا بیان اور ایران کے گمنام شاعروں کے اشعار اور اسی طرح زبان و ادبیات کا اس دور کا حقیقی اسلوب اس خوبصورت انداز سے اس کتاب میں بیان ہوا ہے۔ بلا شبہ اس کتاب کو اسلامی تصوف و عرفان کے نادر فارسی ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب اس کتاب کو مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابو سعید کے انتقال کو 130 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اتنے طویل عرصے کے باوجود شیخ ابو سعید کے کلمات اپنی سادگی، لطافت، صمیمیت اور ہر دل عزیز ہونے کی بنیاد پر بغیر کسی تبدیلی کے اہل خراسان کے ذہنوں میں محفوظ تھے، اور اس دور کے صوفیاء و عرفا، بالخصوص شیخ کے مرید اور قریبی افراد، ان اقوال کو سینہ بسینہ آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے رہے۔ اسرار التوحید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ ابو سعید کے اقوال و حالات زندگی اس دور کے مشائخ کے زبان پر اس طرح سے زبان زد تھے کہ انہیں قلم بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد بن منصور نے شیخ ابو سعید کے حالات و زندگی اور ان سے منسوب جو کلمات و اقوال نقل کیے ہیں وہ مجموعی طور پر صحیح ہیں، اور اگر ان کے معجزات اور کرامات میں جو مبالغہ اور اضافی چیز محسوس ہوتی ہے وہ ان کی شخصیت سے عدم آگاہی اور اس دور کے حالات سے عدم آشنائی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کتاب کی روشنی میں شیخ ابو سعید کے کلمات و اقوال قابل ادراک ہیں، وہ ان کی تعلیمات اور ان کے اسلوب کے عین مطابق ہیں۔ اس نقطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شیخ ابو سعید کے کلمات و اقوال ان کے مریدوں کے لیے ایک حدیث اور حکم کے مانند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ کے کلمات و اقوال سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے وہ ان کلمات کو ہو بہو سینہ بسینہ منتقل کرتے تھے، اور اسرار التوحید میں نقل شدہ یہ اقوال مذکورہ معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اسرار التوحید فارسی نثر کی ایک بے مثال اور نادر کتاب ہے، اور اسے عرفانی نثر پارہ ہونے کے علاوہ فارسی زبان و ادب کا ایک بے مثال ادبی نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ محمد بن منصور کا یہ ادبی کارنامہ نثر سادہ کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے خامخواہ کی پیچیدہ نویسی، غیر ضروری منظر کشی اور بیجا لفاظی سے پرہیز کیا ہے۔ مصنف نے منظر کشی اور واقعات کو بیان کرنے میں جتنی خوبصورت، سادہ اور عام فہم تعابیر استعمال کی، اس نے الفاظ و اقوال کی لطافت، فصاحت و بلاغت کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ جملوں کی بندش، الفاظ کا صحیح استعمال، بیانیہ انداز، محاورات کا برمحل استعمال اور سادہ نویسی نے تحریر کی خوبصورتی اور دلکشی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کتاب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ مختلف حکایات کو شیخ ابو سعید کے اشعار سے مزین کیا گیا ہے۔ فارسی زبان و ادب کے محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کتاب دری زبان کی شاعری کا آغاز ہے اور اس کتاب میں پہلی بار شعر فارسی کو نقل کیا گیا ہے۔ اس میں کئی ایسے اشعار ہیں جن کے شاعروں کا نام کسی کو معلوم نہیں، البتہ شعری اسلوب سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شعر چوتھی ہجری قمری سے پہلے کا نہیں ہے۔ ایک اور کتاب جو ابو سعید ابو الخیر کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں قدیم روایات اور ابو الخیر کی کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر شفیق کتکنی نے اس کتاب کا نام چشیدن طعم وقت یعنی وقت کے ذائقے کا چکھنا رکھا ہے اور اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، اس کتاب میں نہ تو ابو سعید کے حالات و واقعات ہیں اور نہ ہی اسرار التوحید۔ یہ ایک اور کتاب ہے جس میں شیخ ابو سعید کے مقام و مرتبے کے متعلق نئی دریافت ہونے والی قدیمی روایات کا ذکر ہے۔ ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ زمانے کے حادثات و واقعات نے اسے ضائع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شفیق کتکنی نے اس کتاب میں عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں وقت کی تشریح کی ہے، اس کے تناظر میں شریعت، طریقت اور حقیقت کے مفاہیم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ اور استقامتی محاذ کے دیگر شہداء کا چیلم، تہران اور دیگر شہروں میں مجالس اعضاء کا انعقاد۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر منتخب، کملا ہیریس تمام تر کوششوں کے باوجود ووٹروں کو اپنی طرف مائل نہ کر سکیں۔ غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری، متعدد شہید اور زخمی، استقامتی محاذ کی جوابی کاروائیاں۔ اور آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ فلسطینی سفیر کی تقرری کی منظوری دی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ان دنوں ایران میں مزاحمتی محاذ کے عظیم رہنماؤں اور کمانڈروں کا چہلم بڑی شان و شوکت اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سابق سربراہ اور محاذ استقامت کی نامور شخصیت شہید سید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ایران کی سپاہ پاسداران کے سینئر کمانڈر الحاج عباس نیل فروشان کا چہلم ایران بھر میں بڑی شان و شوکت اور خاص عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تہران کے دارالحکومت تہران سمیت ملک کے تقریباً سبھی چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں فلسطین بالخصوص غزہ کی مظلومیت کے حق میں قیام کرنے اور شہادت پانے والے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ تہران میں اس سلسلے کی خصوصی مجلس حوض علمیہ شہید متحری میں ہوئی، جس میں ایران کے سیاسی اور سول اعلی حکام کے علاوہ عوام نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس مجلس میں عہد اللہ عراق کے سربراہ سید ہاشم الحیدری سمیت مزاحمتی محاذ کے بعض کمانڈر بھی موجود تھے۔ مجلس کے دوران فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کے لیے شہداء کی جانفشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پروگرام کے مطابق اس ہفتے جمعرات کی شب ایران کی 14,000 مسجد میں محاذ استقامت کے شہیدوں کی یاد میں مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایران کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، عراق، لبنان اور شام سمیت دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی شہداء کے چہلوں کی مناسبت پر مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ سید حسن نصر اللہ کے چہلم کے موقع پر حزب اللہ نے تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی، جس کے ساتھ ہی بن گورین ایئرپورٹ بند اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے شمال اور مرکز میں خطرے کے سائرن بجنے کی آواز سنی گئی۔ سائرن کی آواز تل ابیب کے شمال اور دوسرے علاقوں میں بھی سنی گئی۔ لبنان سے میزائلی حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ تل ابیب میں 10 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور آئرن ڈوم کو حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلوں کو روکنے کے لیے فعال کیا گیا۔ بعض عبرانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ لبنان سے تل ابیب کی طرف 11 میزائل داغے گئے۔ ان ذرائع نے بتایا ہے کہ میزائل بن گورین ایئرپورٹ کے قریب گرے۔ مذکورہ ذرائع نے میزائل حملے کے بعد بن گورین ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ ذرائع نے اعلان کیا کہ بوئنگ 777 طیارے کو نقصان پہنچا ہے۔ بعض ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے کفر حباد میں ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی اور میزائل حملے کے بعد مسافر فرار ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں 150 شہروں اور قصبوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئیں۔ ان ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کے چہلم کے موقع پر لبنان سے میزائلوں کی بارش کی گئی۔ صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ کملا ہیری 216 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکی۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کامیابی کے بعد فلوریڈا کے شہر پام پیج میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہمیں اب سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا، امریکہ میں جو بھی آئے گا وہ قانونی طور پر آئے گا، میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جاری جنگوں کو ختم کروں گا۔ نئے امریکی صدر ٹرمپ نے نئی جنگ شروع نہ کرنے اور جاری جنگوں کو ختم کرنے کا دعویٰ ایسے میں کیا ہے کہ جب غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کی جاری جارحیت میں اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے ہر طرح کی امداد اور حمایت غیر معمولی انداز میں مل رہی ہیں، بشمول بیلسٹک میزائلوں کے خلاف فضائی دفاعی نظام کا جدید ترین اپ گریڈڈ سسٹم تھاڈ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنی فوجی موجودگی اور پورے مشرق وسطی میں اپنی دہشت گرد افواج کی تعیناتی میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ افواج کی اس بڑے پیمانے پر کمک میں دوسری چیزوں کے علاوہ حرکت پذیر جوہری آبدوزیں اور جنگی جہاز، طیارہ بردار بحری جہاز F-22 قسم کے جدید لڑاکا طیارے، نیز بحر ہند، بحیر احمر، خلیج عمان اور خلیج فارس میں اسٹریٹجک بمبار طیارے امریکہ نے غیر قانونی صہیونی حکومت کی مدد کے لیے پہنچا دیے ہیں۔ امریکہ ایک جانب اسرائیل کو اپنی حمایت کا یقین دلا رہا ہے، لیکن دوسری جانب اس کی حالت یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو اس معرکے میں حصہ نہ لینا پڑے، کیونکہ ایک جانب امریکہ میں موجود مضبوط یہودی لابی ہے کہ جس کے اختیار میں امریکہ کی انتظامیہ ہے، تو دوسری جانب اسرائیل کے لیے کسی جنگ کا حصہ بننے کا مطلب امریکہ کا اپنا زوال ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مرکزی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ سمیت مختلف مقامات پر فلسطینیوں کے گھروں پر بمباری کی ہے۔ ان جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں بیت الہیہ میں بھی متعدد گھروں کو نشانہ بنایا ہے۔ مشرقی غزہ میں اطفاق کے رہائشی علاقوں پر بھی صہیونی حکومت کے حملوں میں بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے ڈرونز نے شمالی غزہ میں بیت الہیہ پر پمفلیٹ گرا کر وہاں کے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ یہ علاقہ خالی کر دیں۔ العربی الجدید کے نامہ نگار کے مطابق وہاں کے باشندوں نے اس اپیل پر توجہ نہیں کی اور وہ بیت الہیہ میں ہی آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشرقی غزہ میں ہی یافا شاہراہ پر دو رہائشی کمپلیکس پر حملے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج نے جبالیہ کیمپ کو بھی اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا اور متعدد گھروں کو مسمار کر دیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے خلاف اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے متعدد افراد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جبل علاقے پر صہیونی حکومت کے حملے میں 20 فلسطینی شہید اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب فوجیوں نے جنوبی لبنان کے ارنون اور یحمر الشخیف علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بھی مقبوضہ فلسطین کے متعدد علاقوں پر میزائل برسائے، جس کے نتیجے میں ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی ہے۔ ادھر حزب اللہ نے نئے میزائل جہاد 2 کی رونمائی کی ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق حزب اللہ نے صہیونی حکومت کے ساتھ لڑائی کے دوران اپنے نئے میزائل کی رونمائی کی ہے۔ آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ فلسطینی سفیر کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئرلینڈ کے سینئر وزراء نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جیلان وہبہ عبد المجید آئرلینڈ میں فلسطین کی سفیر ہوں گی اور وہ اپنے ہیڈ آف مشن کے طور پر موجودہ عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ اس سے قبل آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا تھا. یاد رہے کہ آئرلینڈ نے رواں سال کے شروع میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا, جس کے بعد آئرلینڈ اور فلسطین کے درمیان باضابطہ طور سے سفارتی تعلقات ستمبر میں قائم ہوئے. قابل ذکر ہے کہ آئرلینڈ کے علاوہ دو مزید یورپی ممالک اسپین اور ناروے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے وزیر جنگ یوآو گالانٹ کو برطرف کر دیا. موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر اعظم نے گالانٹ کو برطرف کر کے اس کی جگہ اسرائیل کارٹس کو وزیر جنگ مقرر کیا ہے. نیتن یاہو کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ میرے اور گالانٹ کے درمیان اعتماد نہیں رہا تھا, اسی بنا پر میں نے وزیر خارجہ کو اس کی جگہ وزیر جنگ مقرر کیا ہے. اسرائیل کے کان ٹی وی چینل نے اس بارے میں اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ خفیہ ایجنسی شاباک کے سربراہ آرمی چیف اور یوآو گالان کی نیتن یاہو کے ساتھ کشیدگی ہے. صہیونی حکومت کے سابق وزیر جنگ اویگدور لیبرمن نے بھی اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنگ کے دوران گالان کو برطرف کیا جا سکتا ہے تو اپنے ذمہ داریوں میں ناکام رہنے والے نیتن یاہو کو بھی برطرف کر کے کسی اور کو وزیر اعظم مقرر کیا جا سکتا ہے. دنیا کے 50 سے زائد ممالک نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے. دنیا کے 50 سے زائد ممالک نے سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت یا منتقلی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا. اس درخواست پر دستخط کرنے والے ممالک نے کہا ہے کہ ایسے پختہ ثبوت موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت کو فراہم کردہ ہتھیار فلسطینی شہری آبادی کے خلاف مسلسل تشدد کی کاروائیوں میں استعمال ہوتے ہیں, جو کہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے. اس پیغام میں فلسطینی شہداء اور زخمیوں, بالخصوص بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک قابض طاقت کے طور پر صہیونی حکومت کی جارحیت ایک سال سے زائد عرصے سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں. بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کو روکنے اور بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کو کم کرنے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہے. پاکستان اور ترکی میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کوکا کولا کی فروخت میں تباہ کن حد تک کمی واقع ہوئی ہے. جولائی تا ستمبر غزہ کی صورتحال کے باعث کیے جانے والے بائیکاٹ سے سافٹ ڈرنک کے اس عالمی برانڈ کو مسلم دنیا میں شدید دھچکا لگا ہے. بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں کوکا کولا کی فروخت میں گزشتہ برس کی اسی مدت کے تقابل میں 12.2% اور پاکستان میں 22.9% کمی واقع ہوئی ہے. اسرائیل سے تعلق کے حامل امریکی برانڈز کو ایشیا, مشرق وسطی اور یورپ کے بعض حصوں میں بائیکاٹ کا سامنا ہے. مکڈولنڈرز اور کے ایس سی کی فروخت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان دہشت گرد گروہ جیش الظلم اور صہیونی حکومت کے درمیان قریبی رابطے پر یقین رکھتے اور اس کے خلاف مقابلے پر زور دیتے ہیں. ایرنا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بدھ کے روز پاکستان کے دورے سے واپسی پر تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صہیونی حکومت کی جارحانہ کاروائیوں اور دہشت گرد گروہوں, خاص طور پر جیش الظلم کی سرگرمیوں میں بیک وقت تیزی آنے پر اس گروہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی رابطہ ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ تہران اور اسلام آباد نے دہشت گرد گروہ کے خلاف اپنی کاروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی رائے عامہ میں صہیونی حکومت کے خلاف نفرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عوام اور میڈیا کی طرف سے اس حکومت کی مذمت اور اس سے نفرت کا منظرنامہ بہت منفرد ہے, اور صہیونی حکومت کے حملوں اور جرائم کو روکنے کے لیے ان کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے. سید عباس عراقچی نے دہشت گردی کے رجحان سے نمٹنے کے لیے ایران اور پاکستان کے مشترکہ عزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دورے کے دوران انہوں نے خطے افغانستان کے مسئلے اور دہشت گردی کے رجحان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اس رجحان کے خلاف مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. دنیسنا ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں تعاون کی زمین ہموار ہے. خلا میں بھیجے گئے ایران کے دو سیٹلائٹس کوثر اور حدود اپنے سگنل زمین پر بھیجنے میں کامیاب ہو گئے. تفصیلات کے مطابق ایران کی ایک پرائیویٹ نالج بیس کمپنی امید فضا کے محققین نے 5 نومبر بروز منگل اپنے تیار کردہ دو سیٹلائٹس کوثر اور حدود کو ایک روسی راکٹ کے ذریعے کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا. یہ ایران کے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیزائن اور تیار کردہ پہلے سیٹلائٹ ہیں جو خلا میں بھیجے گئے ہیں. زمین سے 500 کلومیٹر دور مدار میں اپنے مصنوعی سیاروں کو پہنچانے کے بعد ایران کے محققین اور سائنسدانوں کو دوسری کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب خلا سے دونوں ہی سیٹلائٹ کوثر و حدود نے کامیابی کے ساتھ اپنے سگنل زمین کی جانب ارسال کیے. سیٹلائٹ کو تیار کرنے والی کمپنی امید فضا کے سی ای او حسین شہرابی نے پہلے حدود سیٹلائٹ سے کامیابی کے ساتھ پہلے سگنل موصول ہونے کی خبر کا اعلان کیا اور پھر انہوں نے کوثر کے کامیاب آپریشن کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ کوثر بھی حدود کی طرح سگنل ارسال کرنے میں کامیاب رہا. اس کامیابی کی جانب روس میں ایران کے سفیر کاظم جلالی نے بھی اپنی ایک پوسٹ میں اشارہ کیا ہے. اور آخر میں خبر کے قطر میں ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے محمد آصف نے فائنل میں ایران کے علی قرہ گوزلو کو شکست دے کر یہ چیمپئن شپ جیت لی. قطر میں آئی بی ایس ایف ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میچ میں پاکستان کے محمد آصف نے ایران کے علی قرہ گوزلو کے خلاف 5-3 سے کامیابی حاصل کی اور اس طرح محمد آصف نے یہ تیسرا ورلڈ چیمپئن ٹائٹل اپنے نام کر لیا. محمد آصف نے اس سے قبل 2012-2019 میں بھی ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تھی. اس سے قبل پاکستانی کوئسٹ نے سیمی فائنل میں قبرص کے مائیکل جارجیو کو 5-3 فریم سے شکست دی تھی. اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, امتی تمہارا گنہگار یا رسول, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا کے دربار یا رسول،